بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ کتاب کا پارٹ نمبر 11 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب دریائے سندھ سے دریائے آمو تک کی یادداشتیں تاریخ کی سلکتی راہوں میں مشاہدات و تجربات کا ایک رومانوی سفر ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں زید حامد. یہ کتاب کرتبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 11 سنتے ہیں. صفحہ نمبر 112. ان میں سے بہت سے عظیم تر مجاہد ہمیشہ گمنام و نامعلوم ہی رہیں گے. یہ اس زمانے میں امت مسلمہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بہترین بیٹے تھے. جب ہر سو اندھیرا تھا, امت راستہ بھٹک چکی تھی اور ہر طرف مسلمان علاقے استبداد کے قبضے اور حصار میں تھے, ان افراد نے اپنا گھر, اپنا خاندان, اپنا مستقبل, اپنا مال و دولت سب کچھ قربان کر دیا اور جہاد بالسیف کے ذریعے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے چل پڑے کہ جس پر وہ دل و جان سے یقین رکھتے تھے. یہ حقیقی معنوں میں ماٹی کے لال تھے. انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا اور انشاءاللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں اس کا بہترین اجر مل چکا ہے. اپنی افغان مہمات کے ابتدائی مرحلے پر ہی مجھے احساس ہو چلا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھ آج اس کے لیے کوئی بڑا مقصد تحریر کیا ہے کہ جو میرے دیگر ساتھی مجاہدین کی نسبت دور رس, وسیع الاثر اور بلند پایا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ ایسے خاص مواقع پیدا کیے کہ جن سے مجھے ایسے تجربات و مشاہدات حاصل ہوئے کہ جو کسی اور کو حاصل نہ ہوئے تھے. مجھے حالات کی ایسی گردش میں دھکیل دیا گیا کہ جس کا دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. میں نے ہر سطح کے رہنماؤں کے ساتھ وقت گزارا اور مجھے وہ کچھ دکھایا گیا کہ جسے شاید دوسروں نے نظر انداز کر دیا تھا. موت کے منہ میں بھی میری حفاظت کی جاتی کہ جیسے میری نگرانی کے لیے فرشتے متعین ہوں کہ جو مجھے بظاہر ناممکن صورتحال میں بھی کسی نہ کسی طرح بچا لاتے تھے. میں نے خود یہ محسوس کیا کہ اپنی آنکھوں سے بھی ان خطرات کو خود سے دور ہٹتے دیکھنا کہ جن کی طرف میں کبھی جان بوجھ کر, کبھی انجانے میں اور کبھی بے وقوفانہ انداز میں بڑھتا چلا جاتا تھا. افغانستان کا ماحول اور یہاں وقف پذیر ہونے والے واقعات ذاتی طور پر میرے لیے ایک روحانی اور پرسرار تجربہ تھے. ان میدانوں میں ایسی غیر مرئی قوتیں سرگرم عمل تھیں کہ جو عقل, تجربے اور منطق سے ماروا تھیں. انہیں محسوس تو کیا جا سکتا تھا لیکن بیان کرنا ناممکن تھا اور ان کا نزول میرے قلب وجود کی گہرائیوں پر اثر انداز ہو رہا تھا. میں ان تمام رحمتوں کا امتیاز اپنے سر لینے کی جرات نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ محاذ جنگ پر میں کتنا غیر محفوظ تھا اور مکمل طور پر رب کریم کے رحم و کرم پر. اب میں خالد فاروقی کے سامنے بیٹھا تھا اور ان موضوعات پر ان کی سوچ جاننا چاہتا تھا کہ جو مجھے بے چین کر رہے تھے. ہم نے ان تمام معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. اس نے بہت صاف گوئی سے بے لاگ انداز میں کھلی بات کی. آج بھی مجھے ماضی کی ان یادوں سے ایک ناقابل بیان سی کسک محسوس ہوتی ہے کہ جب میں اس دن سروبی مرکز پر زیر بحث لائے گئے ان اہم موضوعات کے بارے میں سوچتا ہوں اور جو کچھ برس بعد حقیقت کا روپ دھار کر مجاہدین کے لیے ایک افریت بن کر سامنے آئے اور جہاد کو ایک بہرحمانہ خانہ جنگی میں تبدیل کر گئے کہ جس کے بعد سن 2001 میں افغانستان ایک مرتبہ پھر ایک اور بیرونی طاقت کے حملے اور قبضے کا شکار ہو گیا. خالد فاروقی بلکہ تمام مجاہد قیادت ایک ایسے وقت میں بکھر گئی کہ جب کئی برس کی مزاحمت اور تلخ جنگ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی. اگرچہ افغان مزاحمت نے تاریخ کے دھارے کو اس لحاظ سے ضرور واپس موڑا کہ کئی صدیوں کے بعد پہلی مرتبہ روسی سامراج کو ایک مسلم سرزمین سے پسپا ہونے پر مجبور کیا گیا اور افغان جہاد وہ پہلی منظم اسلامی مزاحمت بنا کہ جس نے اپنے وقت کی ایک عالمی طاقت کو شکست دی. بلا شبہ یہ عظیم کامیابیاں ہیں لیکن اس سے بھی عظیم تر کامیابیاں اور بلند تر نتائج حاصل کرنا ناممکن تھا. اگر افغان قیادت اپنی قامت میں بلند اور روحانی و نظریاتی طور پر بالغ نظر ہوتی نومبر سن 1986 میں 22 سال کے ایک ناتجربہ کار مجاہد کی حیثیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آنے والے پر آشو واقعات کی جھلک دکھلا دی تھی. گو کے کمانڈر سے میری زیادہ تر گفتگو اس کے زیر اثر محاذ جنگ کی حربی حکمت عملی کے حوالے سے تھی، مگر میری ڈائری میں اس سے پوچھے گئے کچھ سوالات آج بھی محفوظ ہیں۔ ضلع وطن حکومت کے قیام سے لے کر جنیوا کے مذاکرات، اقوام قوم کے باہمی اتحاد سے لے کر اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم کا کردار، یہاں تک کہ افغان مجاہرین کے باہمی اختلافات بھی ہماری گفتگو کا موضوع بنے۔ اس زمانے میں میرے اٹھائے گئے خدشات کے عین مطابق دو برس بعد افغان جہاد کے مقصد کو سوویت افواج کے انخلا کے بعد جنیوا معاہدے میں فروغ کر دیا گیا، اور امریکہ، اقوام متحدہ اور اسلامی ممالک کی تنظیم نے بھی افغانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں اور نجیب اللہ کی اشتراکی فوج کی باقیات سے بری طرح الجھتے رہیں۔ افغان مجاہدین روسی افواج کے انخلا کے بعد کوئی ضلع وطن حکومت قائم نہ کر سکے اور نہ ہی کسی اہم شہر پر قبضہ حاصل کر سکے کہ جسے وہ اپنا دارالحکومت قرار دیتے۔ سن 1989 میں جلال آباد کی ناکام اور خونریز جنگ نے مجاہدین کی حکومت کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ نجیب اللہ کی اشتراکی حکومت سن 1992 تک مضبوطی سے کابل پر جمی رہی، یہاں تک کہ اسے تاجک، ازبک اور ہزارہ قبائل کے ایک اتحاد یعنی شمالی اتحاد نے رون دیا، جس سے طاقت کی نئی کھینچاتانی میں افغانستان کے پشتونوں کو اپنے سیاسی طور پر بے اختیار ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ افغانستان میں پشتونوں اور دیگر قومیتوں کے درمیان ایک سخت خانہ جنگی کا آغاز ہو گیا۔ بالآخر سن 1996 میں پشتون طالبان نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، اور پھر سن 2001 میں امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے تمام طالبان مخالف غیر پشتون عناصر کو ساتھ ملا کر شمالی اتحاد کے نام سے قائم شدہ عسکری محاذ کی حمایت شروع کر دی۔ تب سے لے کر آج تک افغانیوں کو امن دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ سن 1986 میں جب ایک نوجوان کی حیثیت سے میں یہ المیہ وقوع پذیر ہوتا دیکھ رہا تھا تو یہ بات حیران کن ہے کہ اس وقت کی دنیا، پاکستان اور افغان مجاہد قیادت کے اہم افراد اس بات کا ادراک کیوں نہ کر سکے۔ شاید وہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی جانتے بوجھتے خاموش رہے، اور یہ بات بھی ان کے منصوبے کا ہی حصہ تھی کہ روسی افواج کو مار بھگانے کے بعد افغان جہاد کو منطقی انجام کی طرف نہ جانے دیا جائے، تاکہ 21ویں صدی کے آغاز پر امریکیوں کے حملے کا جواز اور حالات پیدا کیے جا سکیں۔ اس وقت سروبی کے کیمپ میں میری ڈائری میں لکھے گئے یہ چپتے ہوئے نکات اور سوالات ان واقعات کے آئینہ دار ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کی جلا وطن حکومت۔ نمبر 2، روسی افواج کے نئے سیاہ بمبار کے خلاف فضائی دفاع کا نظام۔ نمبر 3، حزب کے مختلف دھڑوں کے درمیان تعاون و اشتراک۔ نمبر 4، مجاہدین کے لیے اقوام متحدہ اور قومی اسلامی ممالک کی تنظیم کی رکنیت۔ نمبر 5، مجاہدین عالم اسلام سے کس چیز کی خواہش اور امید رکھتے ہیں؟ آپ عالم اسلام کو کیا پیغام دیں گے؟ نمبر 6، روسی افواج کے انخلا اور سیاسی حل کے کوئی امکانات؟ کیا جہاد ہی واحد راستہ ہے؟ جنیوا مذاکرات سے کسی خیر کی توقع؟ نمبر 7، افغانستان میں روسی بڑے پیمانے پر ایک فکری انقلاب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور قریباً 25,000 بچوں کو تعلیم کی غرض سے روس لے جایا گیا ہے۔ آپ اس مسئلے کا مقابلہ کیسے تجویز کرتے ہیں، کیونکہ یہ افغانستان کے مستقبل پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں یہی جو 7 پوائنٹ میں نے ابھی پڑھے ہیں، یہی 7 پوائنٹ انگلش میں لکھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک تصویر کے ذریعے اس کے اوپر ڈالی گئی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ سروبی کیمپ میں کمانڈر خالد فاروقی کے ساتھ ہونے والے تبادلہ خیال کے دوران لکھی گئی ڈائری کا عزق۔ اس ڈائری کے اندر تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ امپورٹنٹ کوشن، نمبر 1، گورنر ایکسائل، نمبر 2، ایئر ڈیفینس سسٹم اسپیشلی اگینسٹ ACW بلیک جیٹ ویڈ بائی دا ریڈ آرمی، نمبر 3، کوآرڈینیشن، کوآپریشن اینڈ ریلیشن بٹوین ڈفرنٹ حزب، نمبر 4، مجاہدین membership OICNUNO number 5 what does mujahideen require and gaps time re-islamic world what to a call to islam world number 6 any chance for soviet poliant and follicle soul solve as jihad the way or any optimism about geneva talks number 7 in afghanistan Rus in working on mass program to intelligent revolution and nearly 25,000 children are take to Rus for education how do you think you will talk this problem as solve this problem as it can affect gradually the pressure of free Afghanistan مقامی حربی حکمت عملی کے اعتبار سے مجاہدین کی ضروریات میں پہلے ہی تحریر کر کے خالد کو دکھایا جا چکا تھا اس نے بھی ان کی توثیق کر دی تھی یہ بات میرے لیے دھچکے کا باعث تھی کہ مجاہدین میدان جنگ اور رسد کی فراہمی میں استعمال ہونے والے ان اشیاء کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی بھاری قربانیاں دے رہے تھے کہ جو عام بازاروں میں فراوانی سے دستیاب تھیں اور بآسانی حاصل اور استعمال کی جا سکتی تھیں اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ مجاہدین جیسی بے سر و سامانی فوج بے سر و سامان فوج اس طاقتور سوویت فوج کو شکست دے رہی تھی کہ جس کے مقابلے کے لیے نیٹو نے اربوں ڈالر خرچ کیے تھے موسم سرما قریب آن پہنچا تھا اور مجھے ایسے مجاہدین بھی نظر آ رہے تھے کہ جن کے پاس جرابے دستانے یہاں تک کہ اپنی رسد پہاڑیوں تک کو لے جانے کے لیے کمر بستے بھی موجود نہیں تھے زخمیوں کو چادر کے ذریعے منتقل کیا جاتا کیونکہ میدان جنگ میں اسٹریچر کا کوئی تصور موجود نہیں تھا شاید ہی کسی نے پانی کی چھاگلیں اٹھائی ہوتی یا پھر خنجر اور بوتلیں لٹکانے کے لیے اپنی کمر کے گرد عسکری پٹیاں باندھے نظر آتا کیونکہ یہ سامان وہاں موجود ہی نہیں تھا جبکہ بنیادی استعمال کی ان اشیاء کی وہاں شدید ضرورت تھی دھماکے کی آواز سے کان کی حفاظت کرنے والے کنٹوپ یعنی ایئر گارڈ موجود نہ ہونے کے باعث جب بھی مجاہدین تکلیف دے حد تک کانوں کے قریب کاندھے پر رکھ کر آر پی جی راکٹ یا رائکولس رائفل چلاتے تو ان کے کانوں سے خون رسنے لگتا فاصلہ پیما یعنی رینج فائنڈر نہ ہونے کے باعث کئی قیمتی راکٹ اور گولے خطا ہو جاتے کہ جس سے نہ صرف قیمتی اسلحے کا ضیاع ہوتا اور دشمن بھی چوکنا ہو جاتا بلکہ مجاہدین کی اپنی پوزیشن بھی صاف ظاہر ہو جاتی کہ جس سے دشمن کی جانب سے جوابی گولہ باری میں بے تحاشا نقصان اٹھانا پڑتا اگلی چوکیوں پر بھی دوربینیں نہ ہونے کے برابر تھی اپنے پہلے ہی سفر میں ان بنیادی اور اہم ترین جنگی ضروریات کی کمی محسوس کر لیا کہ وہ جو اس جنگ پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح ان اشیاء کو نظر انداز کر گئے بعد ازاں جب میں پاکستان واپس آیا تو ہم نے مختلف محاذوں کے لیے اس ساز و سامان کی رسد شروع کی اور ہزاروں کی تعداد میں یہ اہم بنیادی اشیاء افغانستان بھیجی اگرچہ مجاہدین کی تعداد اور ضرورت کے حجم کو دیکھتے ہوئے ہماری تمام تر کوششیں سمندر میں قطرے کے برابر تھیں اوپر ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک دھماکہ ہوا ہے پہاڑ کی طرف اور دھواں ہی دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس حوالے میں میری ڈائری میں کچھ یہ اندراج موجود ہے مجاہدین کی ضروریات نمبر 1 فاصلہ پیما یعنی رینج فائنڈر نمبر 2 کنٹو یعنی ایئر گارڈ صفحہ نمبر 115 نمبر 3 دوربینیں نمبر 4 اسٹریچرز نمبر 5 پٹیاں نمبر 6 کمر بستے نمبر 7 دستانے نمبر 8 جرابے میں نے خالد کے ساتھ اس کے مرکز پر ایک دن گزارا اور بہت سے سوالات کیے اور پھر مجاہدین میں گھل مل کر میدان جنگ کے ماحول سے خود کو آشنا کیا مجاہدین موسم سرما کے آغاز اور برباری سے پہلے ایک اہم چوکی پر حملے کا ارادہ کر رہے تھے کیونکہ سردیوں میں جنگی کاروائیاں سست روی کا شکار ہو جانا تھی۔ خالد چاہتا تھا کہ میں اس کے ہمراہ رہوں، لیکن میں بضد تھا کہ حملہ آور دستوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر جاؤں۔ اس کے شفیق انداز سے مجھے تحفظ دہی کا وہی احساس ہوا کہ جو مارچ میں کوچی خان کے ساتھ جلال آباد میں محسوس ہوا تھا، کہ جب میں نے آگے بڑھ کر حملہ آور گروہ کے ساتھ جانے کی ضد کی تھی اور وہ مجھے اپنے ساتھ رائیکولس رائفل کے قریب رکھنا چاہتا تھا۔ آخر کار میں نے اپنی بات منوا لی اور خالد نے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اگلے مورچے پر جانے کی اجازت دیتے ہوئے ڈاکٹر اول جان کے سپورٹ کر دیا کہ جو سروبی کے محاذ پر حزب اسلامی کا خط اول کا کمانڈر تھا۔ میری ڈائری میں یادوں سے بنے یہ لمحات آج بھی محفوظ ہیں کہ جب میں اگلے مورچوں کی جانب روانہ ہوا۔ 19 نومبر 1986، یہ میرا سروبی کے مجاہدین کے ساتھ پکتیکا میں پانچواں دن ہے۔ کئی دن سے حملے کی تیاری جاری ہے۔ کمانڈر خالد ایک مضبوط حکومتی چوکی کے خلاف مجاہدین کے اتحادی محاذ کی قیادت کر رہے ہیں۔ حملہ چند دن بعد ہوگا اور بڑے مورکے کے لیے تیاریاں جاری ہیں۔ خالد کے ساتھ میری اچھی نشستیں ہو چکی ہیں۔ وہ جنگی حکمت عملی کی اچھی سمجھ بوجھ رکھنے والا بہترین مجاہد ہے۔ حملے کے دوران اس کی خواہش تھی کہ میں طیارہ شکن توپوں کے پاس رہوں کہ جو حکومتی چوکی کے خلاف زمینی ہتھیار کے طور پر استعمال ہونی تھی، لیکن میں مجاہدین کے ساتھ براہ راست حملے میں حصہ لینا چاہتا تھا۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ ابھی اس میں چند دن باقی ہیں۔ میں یہاں موجود اس روحانی پاکیزگی سے بھرپور لطف اندوز ہو رہا ہوں کہ جو صرف محاذ جنگ پر ہی نصب ہوتی ہے۔ اللہ ہماری عاجزانہ کوشش کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اور جہاد کو اپنی نصرت اور تائید عطا فرمائے، آمین۔ ڈاکٹر اول جان ایک نہایت خوشگوار شخصیت، دراز قامت اور مضبوط جسم کے حامل، لگ بھگ 45 برس کے تھے۔ ہم دونوں نے فوراً ہی ایک دوسرے کو بہت پسند کیا۔ صفحہ نمبر 117 پر اوپر دو چھوٹی چھوٹی تصویریں ہیں جن میں دو افغان بچے بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پیچھے تین چار بچے ہیں، اور پیچھے گھر اور سڑک پر دو تین گاڑیاں چلتی ہوئی ہیں۔ اور دونوں تصویروں کے نیچے لکھا ہے کہ روس کی افغان قوم کے خلاف جارحیت، بارودی سرنگیں اور ان کے متاثرین۔ پھر اس کے بعد ہی اس نے میرے عسکری مرشد اور محافظ فرشتے کا کردار سنبھال لیا۔ خالد کے اقوی مرکز سے ہم گاڑیوں کے ذریعے ان پہاڑیوں کے دامن میں پہنچے کہ جن کی چوٹیوں سے ارگون کی جانب پھیلے ہوئے میدان سامنے نظر آ رہے تھے۔ یہاں ایک چھوٹے سے پہاڑی نالے میں مجاہدین نے اول جان کی قیادت میں اپنا مرکز قائم کر رکھا تھا، جو کہ پہاڑ کی آگے کو نکلی ہوئی چوٹیوں کے نیچے پھیلے گھنے جنگل میں چھپا ہوا تھا۔ چند سرمئی رنگ کے خیموں اور پہاڑی ڈھلانوں میں کھود کر بنائے گئے غاروں پر مشتمل یہ جگہ ایک مثالی دفاعی پوزیشن تھی کہ جو فضائی حملے کے خطرے سے بھی محفوظ تھی۔ مرکز جس تنگ وادی میں واقع تھا، اس کے عین وسط سے ایک برسیلے پانی کا چشمہ گزرتا تھا۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں چلغوزے کے درخت موجود تھے کہ جو پکے ہوئے پھل سے لدے پھندے تھے۔ پاکستان میں تو عام افراد چلغوزے کی بھاری قیمت کی وجہ سے اسے کھانے کے صرف خواب بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تو ہم چلغوزوں کے جنگل میں موجود تھے۔ میں نے تب تک اور اس کے بعد بھی کبھی اتنے چلغوزے نہیں کھائے کہ جتنے ان چند دنوں میں سروبی کے مجاہدین کے ساتھ مل کر کھائے تھے۔ وہاں میں نے ایک اور ذوق کا لطف بھی پہلی مرتبہ اٹھایا۔ ڈاکٹر اول جان نے مجھے پشتو سکھانا شروع کی کہ جو میں اپنی چھوٹی سی وفادار ڈائری میں لکھتا رہا۔ مرکز میں 40 کے قریب مجاہدین موجود تھے کہ جن کا بنیادی دفاعی مقصد پچھلے مراکز کو دشمن کی چوکیوں سے ہونے والے حملے کی صورت میں تیاری کے لیے موقع فراہم کرنا تھا۔ یہ علاقے میں مجاہدین کی برتری قائم رکھنے کے لیے جاسوسی اور عسکری گشت کا عمل بھی جاری رکھتے تھے۔ نیچے ایک چھوٹی سی تصویر میں ایک مجاہد کی تصویر ہے جس کے جو کہ پہاڑوں کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے اور اس کی ایک ٹانگ بہت زیادہ متاثر ہے، یعنی مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی ہے، روڈ کے ذریعے وہ کھڑا ہوا ہے۔ دوسری جگہ میں بھی ایک متاثر افغان مجاہد کی تصویر ہے جو کہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ایک ٹانگ جو ہے وہ تقریباً کٹی ہوئی ہے اور اس نے اپنا نقلی مصنوعی جو ہے اس کا پاؤں جو ہے اس کے پاس ہی رکھا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 118، ہر روز مجاہدین کے لڑاکا دستے مرکز سے گشت کے لیے روانہ ہوتے اور دشمن کی حرکات، گھات لگانے کے مواقع، جنگی محاذ کی نگرانی اور بارودی سرنگوں کی صفائی کا کام کرتے۔ یہ میرے لیے معلومات سے بھرپور ایک پرجوش کام تھا کہ جو گوریلا جنگ کے ماحول اور اس کی حکمت عملی سمجھنے اور تربیت حاصل کرنے کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ ڈاکٹر اول بارودی سرنگوں کو نقارہ بنانے کے لیے تربیت یافتہ ماہر بھی تھے۔ ہر روز وہ اپنے ہاتھ میں ایک لمبا سا بارودی سرنگ ڈھونڈنے کا آلہ لے کر نکلتے اور ان کے مجاہدین کے دن میں بھی شامل تھا، ان کے پیچھے پیچھے چلتے اور چوکیوں اور راستوں پر دشمن کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں صاف کرنے کا کام سر انجام دیتے۔ دشمن فوج کے سپاہی جان بوجھ کر مجاہدین کے خالی کیے ہوئے مورچوں اور خندقوں میں بارودی سرنگیں بچھا دیتے کہ جن کے باعث ان خندقوں میں بارودی سرنگوں کو تلاش کیے بغیر اترنا انتہائی خطرناک ثابت ہوتا۔ ایک مرتبہ میں اپنی نادانی میں گشت کے دوران اپنے گروپ سے آگے نکل گیا اور ایک چٹان پر بنے ہوئے مورچے میں اترنے لگا کہ جہاں سے سامنے کے میدان پر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اگر اول جان نے بروقت چیخ کر مجھے خبردار نہ کیا ہوتا تو میری ایک ٹانگ تو یقیناً ضائع ہو چکی ہوتی۔ اس نے مجھے جھٹکے سے پیچھے کھینچا اور چند ہی انچ آگے اپنے سوراخ رساں آلے سے زمین کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے کانوں میں لگے ہیڈ فون نے سیٹی نما آواز یعنی بیپ پیدا کی کہ جسے صرف وہی سن سکتا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ واضح تھا کہ اس نے کچھ تلاش کر لیا ہے۔ مشکوک جگہ کے اوپر آلے کی گول دھاتی تھالی گھماتے ہوئے اس نے اپنے آدمیوں میں سے ایک کو بارودی سرنگ کھود کر نکالنے کا اشارہ کیا۔ ایک سنگین کے ذریعے اس نے زمین کو آہستہ آہستہ کھولا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہلاکت خیز شکنجا زمین میں سے برآمد ہوا۔ اس مجاہد نے احتیاط سے اس پر سے گرد جھاڑی اور پھر چاقو کے پھل کی مدد سے اس کو نیچے سے اٹھا کر باہر نکال لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے ایک کارآمد بارودی سرنگ کو زمین سے باہر نکلتے دیکھا، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں میں قدم رکھنے ہی والا تھا۔ خوف اور دہشت سے ایک سرد لہر میری ریڑھ کی ہڈی تک جا پہنچی۔ میرا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ اول جان نے نہایت احتیاط سے بارودی سرنگ کی ایک جانب سے ایک چھوٹے سے پیچ کو کھولا اور اسے ایک طرف جھکاتے ہوئے آہستہ سے چھٹکا دیا۔ ایک چھوٹا سا فیوز نما ڈیٹونیٹر باہر نکل آیا۔ اس نے پیچ کو واپس لگایا اور پھر سرنگ کو اوپر سے پکڑ کر دونوں ہاتھوں سے زور سے دبایا، جس سے کلک جیسی آواز پیدا ہوئی۔ اب یہ بارودی سرنگ محفوظ ہو چکی تھی۔ اگر ڈیٹونیٹر نہ نکالا جاتا تو اس میں سرنگ پر پاؤں رکھ دیتا اور یہ میری ٹانگ کو اڑا دیتی۔ اول جان نے میری طرف شفقت سے دیکھا۔ منہ سے ایک بھی لفظ نکالے بغیر اس نے یہ سارا عمل میرے سامنے کیا اور ایک بار پھر بغیر کچھ بولے مجھے ایک گراں قدر سبق سکھا دیا۔ احمق لوگ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہتے۔ آئندہ آنے والے برسوں میں بھی ملک کے ہر علاقے میں میرا بارودی سرنگوں سے کئی بار خطرناک حد تک پالا پڑا۔ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ ان چھپے ہوئے اور ہلاکت خیز دشمنوں کا اتنی بار سامنا کرنے کے باوجود بھی میں آج تک زندہ ہوں۔ یہ ان ہتھیاروں کا خطرہ ہی تھا کہ مجاہدین نے مشکوک علاقوں میں ایک قطار کی صورت میں چلنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ صفحہ نمبر 119، ہر شخص اپنے سے آگے چلنے والے مجاہد کے قدموں کے نشان پر پاؤں رکھ دیتا پاؤں رکھ کر آگے بڑھاتا تاکہ زمین کے غیر محفوظ حصوں پر قدم نہ رکھا جائے۔ سب سے آگے چلنے والے آدمی کو سب سے زیادہ خطرہ درپیش ہوتا، لہذا مجاہدین کی صفوں میں اسے سب سے زیادہ بہادر تصور کیا جاتا۔ اس دن ہم نے خندقوں اور مورچوں سے اور بھی بہت سی بارودی سرنگیں نکال کر نقارہ بنائی۔ مجاہدین ایک حملے کی تیاری کی منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ جس کے لیے علاقے کا محفوظ ہونا ضروری تھا۔ یہ قصد میرے لیے میدان جنگ کے محل وقوع سے متعارف ہونے اور یہاں اپنی بقا کے حربے جاننے کے لیے نہایت بہت کارآمد تھی، اور ڈاکٹر اول جان کی سرپرستی میں میں اس گشت کا ایک ایک لمحہ میرے لیے غنیمت تھا۔ ایک چھوٹی سی تصویر میں مجاہدین ایک دوسرے کے پیچھے قطار میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پشاور سے حزب کی ایک کیمرہ ٹیم بھی یہاں آن پہنچی تھی کہ جو اس تمام کاروائی کو عکس بند کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ داؤد ان کا چیف کیمرہ مین تھا، اسے اپنے کام سے جذباتی حد تک لگاؤ تھا۔ وہ لگ بھگ 25 سالہ متوسط قد کا ایک بدبات نوجوان تھا۔ ہم جلد ہی اچھے دوست بن گئے۔ ہم ایک دوسرے سے اس کی زندگی، جذبات اور خواہشات کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ہم نے میری پشاور واپسی پر ایک دوسرے سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے سامنے والی جیب میں دو قلم موجود تھے۔ اس رات میں نے اصرار کیا کہ مجھے رات کے پہرہ دار کے فرائض سونپے جائیں۔ میرے پہرے کا وقت صبح صادق کے قریب تھا، اور جب میری دو گھنٹے کی ذمہ داری ختم ہوئی تو سورج نکل رہا تھا۔ ان محاذوں پر دن کا آغاز کچھ جلدی ہی ہو جاتا تھا۔ ہر فرد جاگا ہوا تھا، مگر مزاج میں کچھ بے فکری اور لاپرواہی سی تھی۔ کچھ ناشتہ بنانے میں مصروف تھے، جبکہ کچھ فجر کی نماز کے بعد آنکھ بچا کر دوبارہ بستر میں گھس کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ موسم سرما کی ایک خوبصورت اور خنک صبح تھی، اور کوئی بھی امر اس خونی مورکے کی آمد کا نشانہ اشارہ نہیں دے رہا تھا کہ جو ہم پر بجلی بن کر گرنے کے لیے تیار تھا۔ صبح 7 بجے کے قریب ایک نوجوان بدہواسی کے عالم میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کھاٹی سے گزر کر آیا کہ جہاں ہمارا مرکز واقع تھا۔ وہ قریب ہی موجود ہمارے ہی جیسے ایک دوسرے مرکز کا مجاہد تھا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اور وہ واضح طور پر سراسنگی کے عالم میں تھا۔ وہ ہمارے خیمے میں گھستا چلا آیا کہ جہاں اب 20 کے قریب مجاہدین اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس نے پشتوں میں اونچی آواز میں اعلان کیا، عسکر راغلے، دشمن کی افواج آن پہنچی ہیں۔ میں نے اجلت میں بھی باقی پیغام بھی اس نے اجلت میں ہی باقی پیغام بھی سنایا کہ فوج دشمن نے صبح صادق کے وقت حملہ کیا ہے، اور اب ٹینکوں اور پیادہ فوج کی کمک کے ساتھ تیزی سے پہاڑوں کی دامن کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے لیے اور بھی زیادہ حیران کن تھا۔ کچھ لمحات کے لیے تو سننے والے خاموش دم بخود بیٹھے رہے تاکہ پیغام لانے والا اپنی بات مکمل کر سکے۔ پھر اچانک بے فکری اور لاپرواہی سے بیٹھا یہ ہجوم بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا، اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ جس وقت ہر فرد دشمن کا سامنا کرنے کے لیے اپنا ساز و سامان تیار کر رہا تھا، تو میں بس ایک متحیر خاموشی کے ساتھ ان کا مشاہدہ کرتا رہا۔ خبر ملنے کے 5 منٹ کے اندر اندر گوریلا مجاہدین کا پہلا دستہ تیار ہو کر جنگ کے لیے نکل بھی چکا تھا۔ جس پرک رفتاری اور بے خطا عسکری قابلیت کے ساتھ یہ منظر سے لاپرواہ اور نوجوان سخت کوش جنگی مشینوں سے تبدیل ہو گئے تھے، وہ کسی بھی پیشہ ورانہ فوج کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ کسی بھی ملک کی اعلیٰ ترین تربیت یافتہ خصوصی افواج بھی اس تیزی سے حرکت میں نہیں آ سکتی تھی کہ جس تیزی سے اس دن یہ مجاہدین حرکت میں آئے۔ مجاہدین اوپر ایک چھوٹی سی تصویر میں مجاہدین اپنی رائفل لیے ہوئے ایک زرخیز میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں گھاس ہی گھاس اگی ہوئی ہے، اور اس گھاس کے بیچ میں یہ چاروں افغان مجاہدین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک نوجوان جس کا نام بریالے تھا پہلے دستے کی قیادت کرتے ہوئے باہر نکلا۔ اسے چیختے ہوئے ہر ایک کو اپنے پیچھے آنے کا کہا، اور جو مجاہد تیار ہو چکے تھے وہ اس کے پیچھے میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس میں جرات، عزم و ہمت کی چمک اور آگے بڑھ کر قیادت کرنے کی صلاحیت بھی تھی۔ میں اس کی شخصیت میں قائدانہ صفات دیکھ رہا تھا۔ آج بھی یادوں کے جھروکوں میں اسے دیکھتا ہوں کہ جب وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے رکا اور اپنے پیچھے مڑ کر سب کو میرے پیچھے آؤ کا اشارہ کیا۔ یہ منظر میری یادوں میں مستقل طور پر نقش ہو چکا ہے۔ کتاب کا پارٹ نمبر 11 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 میں سنیں۔